بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. یہ ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 33 ہے، اس عنوان میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآنی آیات اور احادیث پیش کر رہے ہیں، اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عنوان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ملاطفۃ الیتیم، یتیم کہا جاتا ہے وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو. اس کے متعلق قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ تذکرہ ہے، اور احادیث میں بھی بہت مختلف جگہوں پر تذکرہ ملتا ہے، جس کی کچھ مثالیں آگے اس کتاب میں بھی آ جائیں گی. اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ دیکھو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگرچہ جب یہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کو عام اصطلاح میں یتیم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے، شریعت کے بعض احکام کے اعتبار سے جو خاص احکام ہیں، ان میں وہ اب یتیم کے حکم میں نہیں رہے. جب کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں، تو اس کو کبھی کبھی بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر جاہلیت ہے، جیسے اسلام سے پہلے جاہلیت تھی، بعد میں بھی جاہلیت آئی، ابھی بھی ہمارے بہت سے علاقوں میں جاہلیت ہے، یعنی اسلام سے دوری اور اسلام کی صحیح معلومات نہ ہونا، اسلام پر عمل نہ ہونا، یہ جاہلیت ہے، تو ایسی جگہوں پر ان کو اور مشکلات پیش آتی ہیں. اس لیے کہ اس کے پاس ذریعہ معاش تو کوئی ہے نہیں. اب اگر وہ اپنے گھر والوں کا گزارا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، تو تعلیم سے وہ دور رہے گا، معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے باقی اپنے اخراجات اور اپنے اس کی بیوہ ماں ہوگی، اور اگر بھائی بہن ہیں کوئی، تو ان کے اخراجات کا کیا ہوگا، خاص طور پہ اگر یہ گھر کا بچہ بڑا ہے تو ظاہر ہے اس کو ایک احساس ہوتا ہے کمی کا، اس پر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. بچپن میں جو اس کو آرام کرنا، مزے کرنا، خوشی منانا، کھیلنا، یہ جو دوسرے بچوں میں ہوتا ہے، اس میں کچھ کم ہو جاتا ہے. حالات کے لحاظ سے مختلف حالات ہوتے ہیں. عرب میں اور جاہلیت میں تو ایسے لوگوں کو بہت ہی کم تر سمجھا جاتا تھا، اسے کہ ان کے یہاں انسان کی انسانیت کی کوئی بات حیثیت نہیں تھی، مال و دولت کی اصل حیثیت تھی. جیسے ابھی بھی بہت سے علاقوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، انسان اصل نہیں، اس کا مال و دولت، اس کا ظاہر لباس، اس کی ظاہر حیثیت، اسی کو دیکھتے. اچھے اچھے دینداروں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ اہمیت اس کو دی جاتی ہے، اور اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھا ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. لیکن بہرحال وہ ایک عنوان ہے. مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس مال و دولت کے لحاظ سے کمی ہوگی, ظاہری حیثیت کے لحاظ سے وہ کمزور سمجھا جائے گا, تو اس کو کم حیثیت سمجھا جاتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جن حالات سے گزرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی طبیعت, اس کا مزاج بہت سی مرتبہ حساس زیادہ ہوتا ہے. سینسیٹیو کہتے ہیں نا, کہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے, برا جلدی لگ جائے گا, ناراض جلدی ہو جائے گا, تو لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے کہ میں نے اتنی سی بات کہی اس کے مقابلے میں اس نے جواب دے دیا. لیکن قرآن و حدیث نے اسی لیے تو تاکید فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہو سکتا ہے وہ طبیعت کے خلاف باتیں بھی کہہ دیں, چڑچڑاپن بھی آ جائے گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما و کلاہما, بڑھاپے کو پہنچ جائیں. بڑھاپے کو پہنچ جائیں کیوں؟ پہلے بھی تو خدمت کرنی ہے, پہلے بھی تو ان کو ان کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کا معاملہ نہیں کرنا. لیکن بڑھاپے میں چونکہ ان کی طرف سے بعض ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں عموماً, تو بچوں میں اور یتیم بچوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ان کا مزاج مختلف ہوگا, ان کا احساس مختلف ہوگا, ان کو برا جلدی لگ جائے گا, یہ سب چیزیں ہوں گی. جب یہ باتیں ہیں تو پھر قرآن اور حدیث میں تاکید آئی ہے کہ دیکھو ان کی ان باتوں کو برداشت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تاکید کی گئی تھی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے گزارا تھا اور وہ دیکھ کر آئے تھے کہ اچھا یتیم معاشرے میں کیسا سمجھا جاتا ہے اور کن مشکلات سے گزرتا ہے. آگے خیر آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, نرمی کا اور مہربانی کا معاملہ کرنا. دوسرا ہے اس عنوان میں, دوسری چیز ہے بنات, بیٹیاں. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا. جاہلیت کی کچھ چیزیں ہمارے اندر تو آئی ہیں, بلکہ بہت سی چیزیں آئی ہیں. بعض ایسے ہیں جو بیٹی ہونے پر خوش ہوتے ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں اچھا بیٹی ہوئی, او اچھا بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا, دوسری بیٹی اچھا پھر بیٹی ہو گئی, او ہو بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا. دینداروں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, انسان بیٹی پر بھی خوش ہوتا ہے, بیٹے پر بھی خوش ہوتا ہے. جن کے یہاں صرف بیٹے ہوں ان کی خواہش ہوتی ہے بیٹی ملے, کوئی حرج نہیں. جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی خواہش ہو کہ بیٹا بھی ہو, خوش ہو, ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بیٹیوں کو کم سے سمجھا جاتا ہے, یہ اچھا نہیں. اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا جاہلیت میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا تھا. اس سلسلے میں ان کے یہاں تو عجیب معاملہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو اتنی شرم آتی تھی, اتنا برا اور اپنے لیے عار محسوس کرتا تھا کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, چھپتا پھرتا تھا کہ اچھا کہیں کسی کو جواب نہ دینا پڑ جائے, کوئی پوچھے گا کیا ہوا, کہیں گے بچی ہوئی, اتنی بڑی شرم کی بات ہے, عار کی بات ہے, کہیں جا کر پھر مٹی میں اس کو دبا دیتا اور بیچاری کو زندہ دفن کر دیتا تھا. تو یہ بچیاں انسان کے لیے جنت کا راستہ ہے. جس کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں اور وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے, پرورش کرتا ہے, اس کی فضیلتیں آگے آ رہی ہیں احادیث میں. یہ بچی جب کسی گھر میں آتی ہے تو رحمت لے کر آتی ہے. یہ بچی والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہی بچی آگے جا کر اگر وہ اس کی تربیت اچھی ہوئی تو پورے خاندان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے, معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. یہی بچی بڑی ہو کر ماں بنتی ہے تو الجنت و تحت اقدام الامہات، اس کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ یہی بچی کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس شوہر کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ بس شرط کیا ہے؟ کہ وہ بچی انسانیت والے حقوق کا خیال رکھے، دینداری، اخلاق حسنہ، ان چیزوں کا خیال رکھے تو بہت فضیلت والی ہے اور بہت کچھ کمالات حاصل کر لیتی ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں عنوان کی، یتیم، دوسرا تھا بنات، بچیاں، بیٹیاں۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام نووی، وسائر الضعفات والمساکین والمنکسرین، اور تمام کمزور قسم کے لوگ، چونکہ یہ عنوان تو پیچھے بھی آ گیا تھا کمزوروں کے ساتھ، تو کمزور سے مراد کوئی مالی اعتبار سے کم درجے کا سمجھا جاتا ہے، کوئی جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، کوئی منصب اور عہدے کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، جس لحاظ سے بھی کوئی کمزور ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مساکین کے ساتھ، جو نیچے عام طبقے کے لحاظ سے نیچے سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والاحسان الیہم، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا، آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر والشفقت علیہم، ان کے ساتھ ہمدردی، شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر والتواضع معہم، ان کے ساتھ انسان تواضع سے پیش آئے کہ یہ بڑے اور ہم چھوٹے ہیں، ان کا اللہ کے یہاں اونچا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وخفض الجناح لہم، لفظی ترجمہ ہوتا ہے خفض الجناح لہم، اپنے بازو کو ان کے لیے بچھا دینا، بچ جانا ان کے سامنے، ان کے سامنے دب جانا، یعنی گویا ان کے سامنے انتہائی نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ عنوان ہو گیا۔ ظاہر ہے عنوان میں ہی بہت کچھ آ گیا، آگے آیات اور احادیث میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس لیے میں احادیث وغیرہ کی تفصیلات میں نہیں گیا کہ آگے چونکہ ہم پڑھنے ہی والے ہیں، آگے ہم جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں واخفض جناحک للمؤمنین، نرمی کا معاملہ کیجئے، مفہوم کے لحاظ سے اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ نرمی کا معاملہ کیجئے، اپنے بازو کو جھکا دیجئے، نرمی کا معاملہ کیجئے مؤمنین کے ساتھ۔ مؤمنین میں سب آ گئے، اور خاص طور پہ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں وہ بھی، ہر طرح کے لوگ آ گئے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا۔ سورہ کہف کی آیت ہے، گزشتہ پیچھے آ بھی چکی ہے۔ اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہ، اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے۔ دو چیزیں بیان کی گئیں ان کی صفات، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں صبح و شام۔ اللہ کی یاد میں لگے رہنا نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر ذمہ داریاں رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے، یہ سب چیزیں یدعون ربهم بالغداۃ والعشی کے عموم میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز ان میں کیا پائی جاتی ہے؟ اخلاص۔ عمل صحیح ہو، اخلاص بھی ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ صرف اخلاص کافی نہیں، صرف عمل کا صحیح ہونا کافی نہیں، عمل بھی صحیح ہو اور ظاہر طریقہ صحیح ہو، تو عمل صحیح ہو، اس کا طریقہ صحیح ہو، اور اخلاص ہو، نیت بھی صحیح ہو، تو عمل میں قبولیت آ سکتی ہے۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، عمل درست ہو گیا، یریدون وجهه، نیت درست ہو گئی۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ چاہے کم حیثیت سمجھے جاتے ہوں، چاہے ان کا کوئی منصب نہ ہو، چاہے وہ مال و دولت نہ رکھتے ہوں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وصبر نفسک، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے. وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, پھر مزید تاکید فرمائی کہ دیکھیے آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اگر آپ اپنی توجہ ان سے ہٹاتے ہیں, دوسروں کی جانب کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت چاہتے ہیں. اس آیت کی بھی کچھ مزید تفصیل انشاءاللہ آگے حدیث کے ماتحت آ رہی ہے, اگرچہ یہ آیت سورہ کہف کی ہے اور وہ آیت دوسری ہے, واقعہ قریب قریب ہے, آگے انشاءاللہ آ جائے گی, اس کا تذکرہ آ جائے گا اور پیچھے بھی گزر چکا ہے. وقال تعالی, تیسری آیت, وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. سورہ والضحى کی یہ آیتیں ہیں. فأما اليتيم فلا تقهر, اس کا تعلق پیچھے سے ہے سورہ والضحى میں, والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حالات بدلتے رہتے ہیں, کبھی صبح آتی ہے کبھی رات آتی ہے, کبھی ضحا اور صبح کا وقت اور روشنی کا وقت ہوتا ہے اور کبھی رات کا وقت ہوتا ہے. حالات تو بدلتے رہتے ہیں, کبھی وحی کا نزول ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی انسان کے اندر نشاط اور چستی کی کیفیت ہوتی ہے, عبادات کے ساتھ دلچسپی زیادہ رہتی ہے, کبھی انسان کے دل میں عجیب سی تنگی محسوس ہوتی ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا, آپ کو چھوڑ دیا. ما ودعک ربک وما قلا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں, نہ آپ سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آئندہ آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ تو شروع حالت سے بہت بہتر, اور یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر ہوگی, اور دنیا کے شروع کے حالات کے مقابلے میں آخری احوال آپ کے بعد کے احوال اور ترقی کے اور بہتری کے ہوں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کے پروردگار آپ کو دے گا, اتنا دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. اور دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب تک جو دیا ہے وہ بھی تو دیکھ لیجئے. علم یجد کا یتیم فآوا, دیکھیے آپ کو یتیم پایا تھا, آپ کو ٹھکانہ دے دیا. آپ کو یتیم پایا تھا, آپ یتیم تھے جب پیدا ہوئے, تو والد نہیں تھے, 6 سال کے تھے تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا, اور سامنے ہوا, آنکھوں کے سامنے ہوا. پھر کیا تھا, ننیال تو تھا لیکن وہ کتنا خیال رکھتے, چاہتے بہت تھے, سب محبت کرتے تھے. عبد المطلب بہت چاہتے تھے, انہوں نے بھی خیال رکھا اور اپنے بیٹوں سے بڑھ کر خیال رکھا. ابو طالب نے بھی بہت خیال رکھا, لیکن بہرحال حالات تو حالات ہوتے ہیں. ابو طالب کے اولاد بھی تھی, ذریعہ معاش بھی کوئی زیادہ نہیں تھا, اور گھر کے حالات ذرا مشکل بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے, کیا حال ہوگا کہ بکریاں چرا رہے ہیں مکہ والوں کے لیے, اور کچھ اس میں اجرت مل جاتی ہے. بکری چرانے والے کو کم حیثیت ویسے بھی سمجھا جاتا ہے, پھر یتیم بھی تھے, بکریاں چراتے ہیں, کچھ پیسے مل جاتے ہیں, تو وہ پیسے اپنے آپ پر کیا ہو, تو ابو طالب اور ان کے اخراجات کے لیے کچھ کسی درجے میں کافی ہو جاتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا تھا کہ اپنا اور اپنے بھائیوں کا, ابو طالب کی اولاد کا گزارا ہو جاتا. ان حالات کو دیکھا ہے انہوں نے کہ یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پھر بھی ابو طالب وغیرہ, عبد المطلب تھے, ابو طالب تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے, پھر بھی یتیمی کا دور انہوں نے دیکھا ہے, اور دوسرے یتیموں کو بھی دیکھا ہے. تو آپ تو ان حالات کو جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا احساسات ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ کو بتایا کہ کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ فام الیتیم فلا تقہر, یتیم کے ساتھ آپ کبھی سختی کا معاملہ نہ کیجیے. قہر, غالبانہ, چونکہ وہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ سختی سے بات کرنا, جھڑک دینا, بھاگ جاؤ یہاں سے, میں مجھے بات بھی نہیں کرنی, تمہارے اندر بات کرنے کے آداب نہیں ہیں, نہیں, کوئی بات نہیں, اگر اس کے مزاج میں سختی آ گئی تو ہمارے مزاج میں نرمی آ جائے, کوئی بات نہیں. یہی اسلام کی تعلیم ہے. हाँ मुआशरा में नहीं बताता, ये हमारा मुआशरा ये नहीं बताता, लेकिन चूंकि हम तो वही बात के ख़ानदानी मुसलमान हैं, हमें कुरान और हदीस ये बताता है कि ठीक है, सामने वाला अगर कुछ मिजाज के लिहाज से उसके मिजाज में सख्ती आ गई तो हम नरमी इख्तियार कर लें। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीम के साथ आप सख्ती का मामला ना कीजिए। और वअम्मा सा'इला फ़ला तन्हर, कभी कोई साइल आ गया, साइल से मुराद ये भी हो सकता है कि जो मांगने के लिए आया है, कोई मांग रहा है, पैसे मांगने आ गया, तो देना है तो दे दो, अच्छा तो यही है, नहीं देना तो कोई अच्छी बात कह दो, अच्छे अंदाज से उसको रुख्सत कर दो, लेकिन झिड़कना नहीं है, भगाना नहीं है वहाँ से। और साइल से मुराद मसला पूछने और दीन की बात मालूम करने के लिए कोई आता है, उसमें भी अजीब अजीब लोग होते हैं, अजीब अजीब मिजाज के लोग होते हैं, और तारीख़ में अजीब अजीब वाक़यात भी मिलते हैं इस सिलसिले में, लेकिन बहरहाल हुक्म ये है मसाइल फ़ला तन्हर। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मशहूर है, उनसे किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया ये किस बिना पर मिला, कोई ख़ास अमल आपका, कोई ख़ास के कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास आपने सूरत और अमल इख्तियार किया है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने इनाम आपको दिया है। फरमाया कि दो काम हैं, नंबर एक, जब किसी को ज़रूरत पेश आए, किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाने का मौका आया तो मैंने इनकार नहीं किया, कोई सवाल पूछने आया, किसी ने कोई मसला पूछा, किसी ने कोई बात पूछी, किसी ने कोई वजाहत चाही किसी बात की, इनकार नहीं किया, मा अनकर तो अनिल इफादा। दूसरी बात फरमाई, मस्तनकफ तो अनिल इस्तिफादा, जब मुझे किसी से फ़ायदा उठाने का मौका मिला तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इससे क्यों फ़ायदा उठाऊं, ये छोटा मैं बड़ा, मुझे लोग काबिल एहतराम समझते हैं, मैं इससे पूछूंगा तो मेरी तोहीन हो जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, न कभी किसी से फ़ायदा उठाने में आर महसूस की, न किसी को फ़ायदा पहुंचाने से मैंने इनकार किया। कोई आता, किसी वक्त आता, कोई मसला पूछता, जवाब दे देते। अजीब अजीब वाक़यात हैं इस सिलसिले में, अभी करीब में बात हुई थी और मैंने वाक़या बताया था, एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान लेने के लिए असल में दो शख्सों में बातचीत हुई, एक ने कहा कि फ़लाने बुज़ुर्ग जो हैं वो सबसे ज़्यादा तहम्मुल वाले हैं और बड़े बड़े बड़ा ऊंचा मकाम रखते हैं, किसी ने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा ऊंचे मकाम के हैं, और इस शख्स ने कहा कि नहीं फ़लाने बुज़ुर्ग हैं, इसने कहा अच्छा तुम समझते हो इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, ठीक है मैं दिखाता हूँ कि देखो कैसे उनको गुस्सा आता है, और जो साइल के सवाल के मुकाबले में गुस्से हो जाए तो वो कैसे इतना बड़ा बुज़ुर्ग हो सकता है। ये पहुँच गया इमाम साहब के इम्तिहान लेने। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रात में तो सोते नहीं थे, पूरी रात उनकी इबादत में गुजरती थी, अजीब हिम्मत अजीब कुव्वत अल्लाह ताला ने उनको दी थी, दिमागी क़ुव्वत भी ऐसी थी और जिस्मानी क़ुव्वत भी ऐसी, पूरी रात खड़े रहते क़ियाम में तिलावत में, हम बैठकर तिलावत नहीं कर सकते, और पूरी रात क़ियाम में तिलावत में इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। और दोपहर को कुछ देर क़ेलोला क्या करते थे, सुबह भी मजलिस लगती थी, तलबा की एक जमात होती थी, शाम को मजलिस लगती थी, उसमें जिसको आना हो सवाल भी पूछना हो वो भी सिलसिला चलता था। दोपहर को आराम का जब वक्त हुआ तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह मकान में ऊपर आराम किया करते थे, ऊपर तशरीफ़ ले गए आराम के लिए, किसी ने उसने उस शख्स ने आकर दरवाज़ा खटखटाया, इमाम साहब नीचे आए, ज़ाहिर है आराम में खलल आ गया, नीचे आए, क्या बात है, एक मसला पूछना था बहुत ज़रूरी था, बस आपको देखकर मैं भूल गया, ज़ाहिर है कोई और होता तो नाराज़गी होती कि सुबह आ जाते, शाम को आ जाते, इसी वक्त आना था जब तुम्हें पता है कि आराम का वक्त है, नहीं कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना, कोई नाराज़गी नहीं। फिर दरवाज़ा बंद किया, फिर ऊपर तशरीफ़ ले गए, फिर लेट गए, फिर ये शख्स आता है, फिर खटखट आता है। बस मैं कोने तक गया था और मुझे मसला याद आ गया, तो मैंने सोचा फिर आ जाता हूँ, लेकिन बस आपको देख के फिर भूल गया। का कोई हर्ज नहीं, चलो भूल गए तो आप फिर पूछ लेना। फिर वो चले गया, तीसरी मरतबा फिर यही वाक़या, फिर आ गया। बस मैं क्या करूँ, मैं जाता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, आपको देखता हूँ तो भूल जाता हूँ, फिर मुझे याद आ गया था, फिर मैं आ गया। अच्छा ठीक है, पूछ लो। जाहिर है कि इतने में ही इंसान का तो पूरा सब्र का इम्तिहान हो जाता है, लेकिन इससे आगे भी है। वो कहता है कि अच्छा पूछना यह था कि इंसान का पाखाना, वो उसका जायका कैसा होता है, मीठा होता है या कैसा होता है? और कोई होता तो वहीं पर पिटाई कर देता। तो इमाम साहब ने बहुत तहम्मुल के साथ, अल्लाह ताला ऐसे मौके पर सब्र और तहम्मुल दे देते हैं जिनको अल्लाह ताला कबूलियत देते हैं। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि शुरू में तो मीठा होता है, बाद में उसका जायका मीठा नहीं रहता। इसको ताज्जुब हुआ कि अच्छा ये तो एक तो गुस्सा नहीं हुए और ऊपर से फिर ये जवाब भी दे रहे हैं, तो जवाब भी अजीब दिया। इन्होंने कहा कि आपको कैसे पता, आपने चखा है? यानी हर लिहाज से गुस्सा दिलाने की जो कोशिश हो सकती थी वो कर ली। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हर चीज़ का ताल्लुक चखने से नहीं होता, इंसान अक़ल से भी बात चीज़ें पहचान सकता है। शुरू में उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, बाद में मक्खियाँ नहीं बैठती, पता चला कि अच्छा शुरू में मीठा होता है, बाद में नहीं होता, और मक्खी जो है वो मीठी चीज़ पर बैठती है। ये बात हो गई, उसके पास तो अब कुछ पूछने का रहा नहीं, जो मकसद था वो हासिल हो गया। इमाम साहब के पैरों पर गिर गया, माफ़ी मांगी, कहा कि हज़रत मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि हम में मुझ में और दूसरे एक साथी में कुछ बातचीत हुई थी, मैं कह रहा था कि फलाने ज़्यादा सब्र और तहम्मुल वाले हैं, ज़्यादा ऊंचा मकाम रखते हैं, वो दूसरे ने कहा था कि आप हैं, तो मैं देखने आया था किसी तरीके से आपको गुस्सा दिला दूं, आप तो गुस्सा होते ही नहीं। माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। वह मसाइल फला तन्हार, सिर्फ मिसाल थी, वरना तो ऐसे तारीख तारीख में ऐसे वाकयात भरे पड़े हैं। तो दोनों तरह के साइल, मांगने वाले साइल, पैसे मांगने वाले साइल, माल मांगने वाले, वो भी अजीब अजीब हरकतें करते हैं, कम दो तो भी नाराज़ हो जाते हैं, अजीब अजीब ज़ुबान दराजी करने लगते हैं, और न देना भी मुश्किल है, दें तब भी कम दें तो भी मुश्किल, ज़्यादा दें और दिल नहीं चाह रहा वो भी मुश्किल। बहरहाल फला तन्हार, और मांगने वाले के ज़ाहिरी हालात को देखकर इंसान ये ना सोचे कि ये झूठा है। हाँ, जिसके बारे में पता है कि इधर फिरता है उधर फिरता है, मांगता ही रहता है मांगता ही रहता है, पता है किसी के बारे में यकीनन कि वो पैसे जमा ही करता है, तो अलग बात है, वरना किसी के बारे में बदगुमानी ना की जाए, देना हो तो दे दे, ना देना हो तो खामोश हो जाए, लेकिन बदगुमानी ना करे, उसके साथ बुराई का मामला ना करें। हदीस में आता है, अगर मांगने वाला आता है तो लिस्साइल हक्कुन व इन जाअ अला फरसिन, उस ज़माने में सवारियों में बेहतरीन सवारी घोड़ा समझा जाता था, तो अगर साइल घोड़े पर भी आए तो उसका हक है, उसको दे दो, वो मांग रहा है उसको दे दो, बदगुमानी ना करो। यानी सिर्फ ज़ाहिरी हालत देखकर बदगुमानी नहीं की जाएगी। ये कह रहा है कि अच्छा मेरा सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ चला गया, ज़ाहिरन कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन उसके पास कहता है पैसे नहीं है, सब चोरी हो गए, हो सकता है ऐसे ही कह रहा हूँ, देना है तो दे दो, लेकिन बहरहाल फला तन्हार, उसके साथ बदसलूकी दुरुस्त नहीं है। وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين, अल्लाह ताला के इरशाद है सूरह माउन, देखिए वो शख्स کیا آپ جانتے ہیں اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتا؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یتیم کو اپنے پاس سے ہٹا دیتا ہے، جاؤ یہاں سے، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور مسکین کو خود تو کھلاتا نہیں، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ کھلاؤ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اچھا یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے، کوئی اچھا سلوک کر لے، اپنے بخل کی وجہ سے خود تو نہیں دے سکتا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، بیچارے کہ کھانے کا انتظام ہو جائے تو اچھا، میں تو میرے پیسے تو مجھے ضرورت ہے، مجھے تو بینک میں ذرا جمع کرنے ہیں، سنبھال کے رکھنے ہیں، اسے کہ قبر میں بھی ساتھ لے جانے ہیں، تو مجھے تو اپنے پیسے رکھنے ہیں، لیکن بیچارے یتیم کا بھی اچھا ہو جائے، کوئی اچھا سلوک کر لے تو اچھا ہے، تو دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، اچھا ذرا دیکھو اس کو ذرا کھانے کی تکلیف ہے، اس کو کھانا دے دو، میں تو اپنے پیسے ساتھ میں قبر میں لے کے جاؤں گا، لیکن تمہیں تو نہیں لے جانے قبر میں، تو تم اس کو ذرا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو۔ چلو کم از کم ہمدردی تو ہے مسکین کے ساتھ، بخیل ہے لیکن ہمدردی تو ہے یتیم مسکین کے ساتھ۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بخل بھی ہوتا ہے، ہمدردی بھی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحض علی طعام المسکین، دوسروں کو بھی نہیں ترغیب دے سکتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال اگر کوئی شخص یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص مسکین کو کھانا کھلانے کا اس کا مزاج نہیں ہے، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسرے کو ترغیب دے سکتا ہے، تو یہ عام طور پہ کن لوگوں کی علامت ہوتی ہے؟ یکذب بالدین، جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک شخص اگر آخرت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، تو پھر وہ یہ حرکت نہیں کرے گا، اس کا مزاج ایسا نہیں ہوگا۔ یہ گویا ایک لحاظ سے ایک ہمیں جو اس آیت میں جو سبق سکھایا گیا وہ یہ ہے، باقی اس کی تفسیر میں تو اور بھی باتیں ہیں، لیکن بنیادی سبق ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن آیات جو تھیں، عنوان ہم نے سمجھ لیا، قرآن آیات ہم نے سمجھ لی، گویا اصل بنیادی چیز ہم نے سمجھ لی، اب آگے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ احادیث پھر آئندہ ہفتے ہی پڑھیں گے۔ ورنہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، تو یہاں سے احادیث کا انشاءاللہ سلسلہ آئندہ ہفتے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔